This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a deadly mass shooting in Thailand, which is apparently still going on, with 10 people dead so far. It is happening in Khakon Rakshasima province, where a man thought to be in the military opened fire with an assault rifle in an army base shopping mall. The American Embassy in Beijing says a U.S. citizen in Wuhan has died from the new coronavirus. The embassy says the 60-year-old, yet to be identified, lost his life 3 days ago. A Japanese citizen is also reported dead of viral pneumonia, likely caused by the coronavirus, although that has not been confirmed. Washington says it is offering up to $100 million in emergency aid to China and other countries affected by the deadly coronavirus to combat its spread. China's death toll at last report stood at 772. Total number of cases reported, some 34,500. While the spread of the coronavirus has been rapid, Africa has yet to be hit, but there are urgent preparations underway there to deal with it if it comes. On Africa's escape so far, here is Lisa Schlein for VOA in Geneva.
This is of little comfort to WHO Regional Director for Africa, Machidiso Moeti. She tells VOA, watching the virus reach other continents around the world is of great concern.
We know that there is quite significant travel of people from China to Africa and back.
Moeti says her team has begun working with member states to help them get ready for the possible onset of the coronavirus. She says WHO is providing overall guidance to ministers of health on how to manage possible cases and prevent further spread of the disease.
That was Lisa Schlein reporting for VOA from Geneva. More news at voanews.com online. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. From Washington, this is VOA News. Here in the United States, Democratic presidential hopeful Bernie Sanders leads in pre-election polls in the run-up to Tuesday's Democratic Party primary in the state of New Hampshire. Last night, in an ABC debate among seven White House hopefuls, Sanders talked about working to ease the country's divisions.
You raise the minimum wage to $15 an hour. The way you bring people together is to make it clear that we're not going to give tax breaks to billionaires and large corporations. They're going to start paying their fair share of taxes. That's what the American people want.
Senator Amy Klobuchar, who scored a strong debate performance, keyed in, as did the others, on the main Democratic Party goal of defeating President Donald Trump. One attack point was his tax cut.
Taking on a president that literally went down to Mar-a-Lago after he signed that Republican tax bill and looked at all his friends and said, "You just got a lot richer." That is Exhibit A for those carpenters in Pennsylvania and those dairy farmers in Wisconsin.
Sanders and former South Bend, Indiana Mayor Pete Buttigieg topped the pre-election polls in New Hampshire. A probe into Australia's bushfire crisis could begin soon. Prime Minister Scott Morrison is finalizing the terms of a royal commission into the unprecedented disaster. And though critics charge that Morrison has been slow to acknowledge the dangers of climate change, he is getting some praise for including it in the upcoming investigation. Greg Mullins is the former fire chief of New South Wales State, who campaigns for global warming awareness.
It's really encouraging to hear the Prime Minister saying this. It's encouraging to see the coalition shifting, apart from a few people who still question fact. If those terms of reference do put climate change front and centre, because Australians need to understand, as fire chiefs do, how things have shifted and how much more dangerous the environment is these days because of climate change, because of the burning of coal, oil and gas.
Australia is one of the world's largest per capita emitters of greenhouse gases. Ireland began voting today in a general election as Prime Minister Leo Varadkar hopes to win a new term on the back of Brexit. But observers say voters are likely to judge him more on his domestic record. Some 3.3 million people are eligible to vote to elect 159 members of the Dáil, the lower chamber of parliament in Dublin. Varadkar's Fine Gael party has been in power since 2016, but polling suggests it is trailing the centre-right Fianna Fáil and Sinn Féin, the former political wing of the IRA paramilitary group. More news at voanews.com online, and remember, there is a convenient, easy-to-use mobile app. Gene Randall, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या इत्तेहादियों के तहफ़ुज़ात दूर कर सकती है? प्रोग्राम का हमारा अगला मौजू पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम और मईशत कैसे बेहतर होगी। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे अमरीकी सियासत के ऊपर। अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कोशिशें नाकाम, लेकिन इसके आइंदा सदारती इंतखाबात पर असरात क्या होंगे? प्रोग्राम में हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान में वार लॉर्ड्स अब कहाँ हैं, उनके पास अपने जंगजुओं की मुआवनत के लिए पैसा वसाइल कहाँ से आते हैं। इन मौजूदात के अलावा हमारे प्रोग्राम में शामिल है हमारा सेगमेंट अलिव से ये तक, जिसमें बात हम करेंगे तालीम पे और आज गुफ्तगु होगी तालिब इल्मों में गुफ्तगु के हुनर पे। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ होंगी। इसके अलावा कुछ खसूसी रिपोर्टें भी हम अपने आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका खैर मकदम, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और खासतौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज बज़ाहिर आ रहा है वो अपने इत्तेहादियों की जानिब से है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या बलोचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल ग्रुप, वो हुकूमत से नाला या नाराज लगते हैं। हुकूमत ने भी कुछ कमेटियां जरूर बना दी हैं उनके साथ इंगेजमेंट के लिए, और कमेटियां पूरे एतमाद हैं कि वो अपने इत्तेहादियों का एतमाद हासिल करने में कामयाब होंगी और कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। हुकूमत कैसे इंगेज कर सकती है, कितने इम्कान हैं कि इत्तेहादी पहले जैसे जोश जज्बे के साथ हुकूमत के साथ खड़े हों, एनालिसिस हम लेंगे। मज़हर बरलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफी हैं, तजयकार हैं, कालम निगार हैं, उनसे बात करते हैं। बरलास साहब बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहादियों का सबसे बड़ा मसला है क्या इस वक्त?
देखिए, जब पीटीआई की गवर्नमेंट कायम हो रही थी उस वक्त जब उन्होंने इत्तेहादी बनाए थे तो इत्तेहादियों से कुछ वायदे किए, मसलन बीएमपी से एक वायदा हुआ था, बीएमपी की अस्पताल बात थी और बीएमपी ने वजारतें भी नहीं ली थी। डॉक्टर मेजर साहब ने कहा था हमारे जो मुतालबात होंगी पूरे कर दें, तो हमें वजारतों की कोई जरूरत नहीं, हम आपके खा दी। वो मुआवजा तो हो गया, मगर डेढ़ साल गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसकी एक दो मरतबा उन्होंने याद दहानी भी करवाई, फिर भी जहांगीर तरीन साहब वहां गए और उनसे मुलाकात की और कहा कि भी हो जाएगा, मगर मुताबत हल नहीं। इसी तरह एमकेएम है, देखिए एमकेएम के साथ 2000 का वादा था और एमकेएम का एक यूनियन तालबा था कि उनके जो बंद पात्र हैं वो भी खोल दिए गए, और कराची के लिए एक पैकेज की बात की। अब वहाँ इशू ये बना है कि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी तो वजीर थे, मगर एमकेएम वाले कहते थे कि जो दूसरे वजीर हैं मिस्टर क्रोम नसीम, ये हमारे खाते में क्यों डाले हुए, हमने इनको नॉमिनेट नहीं किया। तो खैर वो तो मुस्तफा कमाल और फारूक सार जो है वो कहते हैं कि आमिर खान अमीन उल हक वजीर बनाना चाहते हैं, ये बातें हो रही है। अब आ जाइए एम के एम की असल नाराजगी क्यों है, ये फंड्स का मसला है। एम के एम चाहती है कि कराची के जो फंड है वो कराची के मेयर के जरिए इस्तेमाल हो, लेकिन वहां से जो पीटीआई के एमएनए और एमपी है वो कहते हैं हमारे फंड से हमारी मर्जी से खर्च होने चाहिए, तो ये पैसे का एक मसला है।
सही।
तीसरा ये जी काफली के साथ एक अलायंस है, काफली के साथ से काफली के लोग जीते हैं, इसमें भी काफी फटा बना हुआ है पीटीआई और काफली के दरमियान। उसमें खास तौर पर तारक मशीद सीमा का जो जिला है भागलपुर उसमें फटा है, गुजरात में तो चलो पीटीआई की क्यादत खामोश है
जी।
अब नून लीग और काफ लीग में भी कुछ मुहब्बतें बढ़ी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ भी, और अब जो नई कमेटियां बनाई है मुजाकरात के लिए उससे बगैर मुतमिन है इत्तेहादी,
उन्हें
एक तरह से एतमाद कर दिया है मुस्लिम लीग काफ लीग। और पिछले दिनों पंजाब असेंबली में हमजा शबाज ने तकरीर की, चौधरी प्रेम बनाई की बड़ी तारीफों की, उनके दौर को शायद अपने बाप के दौर से भी बेहतर करार दे दिया, और प्रेम बनाई सब कर लगे बहुत अच्छी बात है, तकरीर हमजा की जारी रहनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बातें हैं। तो इनके साथ भी कुछ वादे वही किए गए, वादे नहीं पूरे नहीं हुए। अब तीन तरह के मिसाइल
सही तो आप फिर जी
मैं अगर ये आपको बता दूं कि तीन जो मिसाइल है फिर आपका ख्याल है
सही।
तीन मिसाइल ये है कि एक से जो वादे पीटीआई ने इतिहादियों के साथ किए थे वो पूरे नहीं हुए। दूसरा जो वादा किया था लोगों के साथ आवाम के साथ वो पूरे नहीं हुए। तीसरा जो अदारों को यकीन दहानियां करवाई गई थी वो भी पूरी नहीं
हुई। ठीक सो अब ये बताएं कि ये तीनों अगर अवामिल और वजूहात आपके सामने हैं, वक्त कहते हैं कि कम है, अगले हफ्ता वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है और कमेटियां मुतमिन है कि अगले हफ्ते हम इंगेज कर लेंगे, दूसरी तरफ लगता ये है कि जो इत्यादि बिलखसूस मुस्लिम लीग कायदे आजम है चौधरी परवेज इलाही वो तो मिलने से भी गुरेज हैं, कमेटियों से बात करने से भी गुरेज हैं, तो आइंदा हफ्ता जो होगा उसमें ये ऊँट की सी करवट बैठ सकता है।
देखिए मुझे ये सिस्टम जो है ये निपटता हुआ नजर आ रहा है और अगर पंजाब में कोई पेश की जाती है अमृत मार्च की तहरीक तो उससे पहले सब्जियां तोड़ दी गई और अगर ये वफाक में होता है तब भी तोड़ दी। इमरान खान साहब मेरी सलाह थे वो उकसाए हुए हैं सारे माहौल से कि ये दाग रख रहे थे तब तक और ये शायद इन का जो खाब देखे जहाजी या फिर बनाते उससे पहले ये पूरा निजाम पेश किया गया और मुझे लग रहा है कि ये जो फरवरी और मार्च का महीना है ये पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम है।
फखर फ्री और मार्च बहुत अहम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मजहर बरलास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका खैर मकदम और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अंदर टैक्स के निज़ाम के ऊपर। दोनों ऐसे शोबे हैं जहां पे हुकूमत को तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को सख्त मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा करते थे कि 4,000 अरब रुपया जो है वो टैक्सों की मद में वो इजाफी इकट्ठा किया जा सकता है और ये वो अमाउंट है जिसका पाकिस्तान को खसारा होता है और उसको बैन अल्कामी कर्जों की तरफ जाना पड़ता है। अगर ये होंगे तो ह्यूमन डिवेलपमेंट भी होगी, फिर इंसानों के ऊपर पैसा हम खर्च करेंगे। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये कि जो ताज़ा तरीन ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स सामने आया है उसमें भी 187 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 146वें नंबर पे है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट उसमें इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, यही सबब है कि हुकूमत पे दबाव है। प्राइम मिनिस्टर मगर कॉन्फिडेंट हैं कि ये हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। खित्ते में मईशत सुस्त रवि का शिकार है, इसके बावजूद पाकिस्तान समझता है कि जल्द चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इन टैक्सेशन एंड इकॉनमी दोनों इशूज़ की एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप उनको सुनते हैं मईशत पर बात करते हुए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।
जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया।
जी डॉक्टर साहब सबसे पहले अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स के जो आदाफ रखे गए उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। हत्ता कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए जो हेड मुकर्रर किए गए जिनसे बहुत सारी तवक्कोआत और उम्मीदें वाबस्ता थीं वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके भी आसाब शल हो गए हैं, लंबी और तवील छुट्टी पे हैं। मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद उनको रिप्लेस किया जाए। क्या चैलेंजेस हैं टैक्स कलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान में?
जी एक तो निज़ाम के बारे में लोगों के अंदर बदएतमादी का पाया जाना और टैक्स कल्चर का ना होने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर जो डिलीवरी सिस्टम है वो इतना पुअर है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो उसके बदले में तो मुझे ना तालीम, ना सेहत, ना ट्रांसपोर्ट, ना हाउसिंग क्या फैसिलिटी है जिसकी खातिर मैं टैक्स दूँ। तो एक जो कुछ प्रोको होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है आइन के अंदर कि आप रियासत के कानून की ओबीडियंस करेंगे और साथ ही रियासत की जिम्मेदारी होती है कि और हमारा जो आइन इसके बारे में आपको पता है कि बहुत मुफसल है और उसमें हमारी ये जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है वो तो एक फंडामेंटल राइट के तौर पर जाहिर होती हैं। अब आप देखिए कि 2010 से ये फंडामेंटल राइट है कि हम 5 से 16 साल तक जो है वो लाजमी और मुफ्त तालीम देंगे, पर हालत ये है कि वो तो देना बहुत दूर की बात थी। हमारे जो अदालत उज़्मा थी उसमें भी प्राइवेट स्कूलों की फीसों के बारे में डिटर्मिनेशन के केसेस चले हैं, यानी बजाय इसके कि अदालतें भी जो कस्टोडियन होती हैं फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के, वो बजाय इसके कि सारी हुकूमतों को बुलाकर ये पूछती हैं कि आपने ये जो आर्टिकल 25 ये डाला है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या बजट, क्या लॉज, क्या निज़ाम, क्या इन्फोर्समेंट। और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि ये तो आपको तो खैर पता ही है कि दुनिया के बेशुमार ममालिक, आप श्रीलंका में जरा देखिए रेट क्या है और बाकी जगह पर, ये तो तालीम तो एक अब राइट है। और आप जो राइट से लोगों के जब पूरे नहीं करते और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके पेचीदा टैक्स निज़ाम जिसके अंदर मशीनरी भी नाकारा फरसूदा हो और उसके अंदर बदनवानियाँ भी हों और हरासमेंट के एलिमेंट्स भी हों, और फिर लोगों के पास क्या इंसेंटिव रह जाता है, यानी कि टैक्सेस तो जो होने चाहिए वो तो इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एनी सिविलाइज सोसाइटी, मगर उसके बदले में जो मिलना चाहिए वो सवाल जो है बदकिस्मती से जो हमारे डोनर्स और लैंडर्स हैं वो भी अपनी रिपोर्ट्स में शाया नहीं करते।
सही, सो ये चैलेंजेस उस रेफरेंस में रहते हैं। सो गवर्नमेंट कैसे एतमाद हासिल करे बिजनेसमैन का और क्या उसमें कोशिशें की जाएं? बज़ाहिर तो हुकूमत कहती है कि हम तमाम ऑल आउट एफर्ट्स जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट क्यों नहीं? और ट्रस्ट ना भी हो, जैसे हम अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर साहब, हमारा भरोसा हो या ना हो लेकिन हम टैक्स ना देना जो है वो चोरी है, वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसके मुकाबले में उसके बदले में हमें सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। सो ये क्या बात हुई कि मैं अपने तौर पर तयन कर लूँ कि जी मुझे हुकूमत पर भरोसा नहीं इसलिए मैं टैक्स नहीं देता?
जी हाँ बिल्कुल, बहुत आपने जो है वो एक रेलेवेंट सवाल किया है। दरअसल हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि 2010 तक तो पार्लियामेंट के 97% लोग खुद ही रिटर्न फाइल नहीं करते थे। जब इसके बारे में कंप्लेन हुई या कहा गया कि भाई कम से कम जिन लोगों ने हम पे टैक्स नाफिज करना है और आर्टिकल 77 के तहत कोई भी टैक्स जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के बगैर नहीं लगाया जा सकता, तो फिर भी आहिस्ता आहिस्ता टैक्स डायरेक्टरीज की पब्लिकेशन का 2012 से रवाज हुआ तो पता चला कि उनमें से 99% लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों के मुकाबले में अगर एवरेज वेल्थ देखी जाए तो उनकी जो थी 9,000 डॉलर से कहीं ज्यादा बनती थी, जो बहुत कम थे, वैसे तो इनमें बहुत अमीर लोग भी थे, मगर वो अपनी आमदनी सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनको रियासत की तरफ से अमालीमेंट्स मिलते हैं, जो आपको पता है बहुत कम है। तो लोगों ने कहा, बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे मुमकिन है कि इनके पास लीड्स ऑफ कार्स हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इनके पीछे गाड़ियों की लाइनें चलती हैं। तो इस मामले के अंदर आपने अमेरिका की मिसाल दी, तो यहाँ चूंकि जो लीडरशिप है, जहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसके अंदर टैक्स अगर आप नहीं देते तो आप पब्लिक लाइफ के अंदर सोच भी नहीं सकते कि मैं कभी एक मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे अपने आप को पेश भी कर सकूंगा। मगर चूंकि यहाँ ऊपर की सतह पे ये आपने एक बुरी मिसाल कायम की हुई है और उनका ऑडिट नहीं होता, उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता, इलेक्शन कमीशन की भी ड्यूटी है, अब शफाफियत में इंतखाबात में एक ये भी तो अमल है ना कि देखा जाए कि जो लोग इलेक्शन के जिनको टिकटें मिलती हैं उनके टैक्स प्रोफाइल्स क्या हैं, और ना तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर इस तरह की पर्जिंग करती हैं, ना इस तरह के सवालात उठाती हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटाइज ही ना हो और वो टैक्स के बारे में सेंसिटिव ना हो और जो मुंतखब होकर आ जाए लोग उनका ये रवैया हो, तो इससे आवाम को भी फिर एक खुली छुट्टी मिलती है। वो समझते हैं कि जब हमारे जिन लोगों को वोट देकर मुंतखब करती हैं वो टैक्स के बारे में उनका इस तरह लैक्स एटीट्यूड है, तो फिर एक मजमून सूरत हाल देखिए ना, जैसे हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हमारे सड़कों के ऊपर जो है वो इतनी बदनजमी है, ट्रैफिक सेंस लोग बिल्कुल जो, और लेकिन यही लोग जैसे ही यहाँ से दो ढाई घंटे की फ्लाइट पर दुबई पहुंचते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। अब दुबई में कौन सा ऐसा जादू होता है कि, लेकिन क्योंकि वहाँ रूल ऑफ
कल्चर है तो उस कल्चर में आप ढल जाते हैं। यहाँ पे भी बड़े बड़े पाकिस्तानी या जो भी आते हैं वो टैक्स कल्चर का भी हिस्सा बन जाते हैं और टैक्स देते हैं। और एक टैक्स कल्चर की जब हम ये टैक्सेशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, मैं तो अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि आप टैक्स, आपकी इनकम टैक्स देने के काबिल हो, टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। यहाँ पे जिस बंदे की इनकम इतनी नहीं है कि उसके ऊपर एक पैनी भी स्टेट उससे टैक्स लेती हो, फिर भी वो फाइल ज़रूर करता है अपने टैक्स फॉर्म जो है ताकि पता चले। डॉक्टर साहब, आप आते हैं ज़रा मईशत की तरफ। लोगों को बड़े कंसर्न हैं और बड़े जेन्युइन कंसर्न हैं। लोग बज़ाहिर जो उनकी ज़िंदगी में अमल दखल है वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, रोज़गार कम हो रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मैं हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, वो बहुत खौफनाक पिक्चर दे रहे हैं कि GDP की ग्रोथ जो है वो बहुत नीचे जा सकती है। 10 लाख लोग उनके बकौल ऑलरेडी बेरोज़गार हैं, मजीद 12 लाख अगले साल में हो सकते हैं। सो ये इकॉनमी। और दूसरी तरफ एक बड़ी सिंपल सी पिक्चर सामने आती है, वो कहते हैं कि जी कोई बड़ा स्कैम नहीं, ठीक है, मईशत जो है वो ज़ाहिर है पॉलिटिशियन नहीं चला रहे, मईशत के जो एक्सपर्ट लोग हैं 20 बेहतरीन ब्रेन्स उनको एडवाइजरी काउंसिल में रखा गया है, और एक मईशत के एक्सपर्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन वाले उनको वजारत का कलमदान सौंपा गया है, वो लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऊपर देख रहे हैं। सो क्या ऐसी चीज़ है जो इस तनजली का सबब बन रही है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है?
जी देखिए, पाकिस्तान को बेहतरीन दिमाग भी मुयसर हैं और फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है। फिर वर्ल्ड बैंक ने एक दफ़ा $400 मिलियन का सिर्फ टैक्स रिफॉर्म का, इससे पहले वो हमें 100 मिलियन का 6 साल प्रोग्राम दे चुके थे। अब हैरत की बात ये है कि इन दोनों चीज़ों की, यानी अगर आपके पास फंडिंग भी है, नॉलेज भी है, तो फिर ये सवाल बहुत पैदा होता है कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि मईशत जो है वो उस तरह से हमारे यहाँ उसमें जो लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ है जिसे सस्टेनेबल कहते हैं, यानी हम बांग्लादेश में मिसाल ले सकते हैं, इस वक्त 8.5% थे और वो देखिए उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे दुरुस्त किया है, गुर्बत, करप्शन, मिसगवर्नेंस और जिस तरह की पोलिटिकल अपीवर्स वहाँ रही हैं वो भी हम सबको पता है। तो इसमें जो बुनियादी सवाल मैं समझता हूँ नहीं उठाया जाता वो ये है कि ये जो तमाम लोगों ने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश की, उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि इसके लिए एक ओपन पब्लिक डिबेट की जाती, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को दुरुस्त किया जाता। जैसा अभी आप फरमा रहे थे कि देखिए जिन जगह पर भी जमहूरियत ने कामयाबी हासिल की है वहाँ थर्ड ईयर वाली गवर्नमेंट का जो बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, वहाँ अगर आप अच्छे लोगों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो ऊपर नेशनल सतह पर भी जाकर, क्योंकि मईशत का भी आप ताल्लुक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है कि निचली सतह पर आपसे सारे यहाँ लोग पेपर डिग्री लिए फिर रहे हैं, MA हैं, वो बेचारे यहाँ तक हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपकी मईशत तब बेहतर होगी जब आपके यहाँ नॉलेज बेस्ड जो है और प्रोफेशनल और वोकेशनल के लिए इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को पाकिस्तान की, आपको पता है कि उन ममालिक में है जहाँ यंग लोगों की तादाद 60% है। अब ये 60% एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। एसेट इस लिहाज से है कि अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रेन कर लें तो आप उनको वो अपने लिए बवा के खुद ढूंढ लेंगे। अब एक प्लम्बर है उसको यहाँ आप पाकिस्तान में कॉल करें तो मिलेगा नहीं।
अमेरिका में तकरीबन 80% स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते हैं और वो उस वक्त ही कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई मैकेनिक का कोर्स कर लेता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। पाकिस्तान में ये टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेते हैं लोग और वो आम कामों को वो समझते हैं कि ये कोई बड़े मायूब काम है। कभी पाकिस्तान में किसी ने प्लम्बर बनने का नहीं सोचा है जबकि यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के यानी कॉलेज ग्रेजुएट पढ़े बनते हैं। अब सर आते हैं लास्ट सवाल डॉक्टर इकराम अलक साहब, और ये बिल्कुल जैसे जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं उनके लिए, ये बताएं कि हुकूमत की क्या तजवीज़ देंगे कि ये जो महंगाई, ये जो इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको नीचे लाया जाए, हुकूमत क्या कर सकती है?
देखिए, एक तो कार्टलाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ बहुत था और इन्होंने जानबूझकर जो कंपटीशन कमीशन बना और उसने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जुर्माने आयद किए, उसको बिल्कुल टूथलेस कर दिया। اس حکومت میں بھی آ کر بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط بناتے ہیں اس کے چیئرمین کو ہی فارغ کر دیا. اب جو کی جگہ ہیں جہاں پہ کیونکہ دیکھیے جس ممالک میں الیکسٹی ہو اور ایک انہولی الائنس ہو لا میکرس کے درمیان, لا کیپرس کے درمیان اور لا بریکرس کے درمیان, وہاں یہ چیلنجز اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اور وہاں وہ ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں, واچ ڈاگ کا کام کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نیب کو بھی پوچھ لچھ کرنے کی کوشش کی. میں نیب کی ہائی ہینڈڈ نیس یا ان کی زیادتیوں کو کنڈون نہیں کر رہا, مگر آپ کے پاس وہ اب جہاں ایس بی آئی ہے آپ کے یہاں وہ دیکھ رہی ہے کہ کرپشن کیسے, ایف آئی اے نے کتنے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا ہوگا, اگر ہم ان کتنے لوگوں نے ہولڈنگ کی, یہ سارے وہ جرائم ہیں جو ہمارے یہاں پہ کرمینل پروسیجر کوڈ میں لکھے ہوئے ہیں, مگر ان کی انفورسمنٹ کوئی نہیں ہے. مقامی سطح کے اوپر جو مقامی کمیٹیاں ہیں جن کا کام ہے کہ وہ سپلائی چینز کو جو ہیں وہ درست رکھیں, وہاں پہ کسی قسم کی لا انفورسمنٹ کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے. عوامی نمائندگوں کو چاہیے تھا کہ وہ مقامی سطح کی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی چور بازاری کو, کچھ تو مہنگائی کاسٹ پش ہے کیونکہ گورنمنٹ نے یوٹیلیٹیز بڑھائی ہیں, گورنمنٹ نے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس وقت جو افراط زر ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے زیادہ کاسٹ پش کا مسئلہ ہے. تو جب حکومت کاسٹ پش کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو افراط زر ہوتا ہے وہ بالکل, اب جب آپ نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.25 سے رکھا ہے اور آج میں قرضہ لینے جاؤں گا تو ظاہر ہے مجھے 4-5 پوائنٹ اوپر ہی بینک دے گا, تو میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں 20% مارک اپ کے ساتھ. تو ایس ایم ایز تباہ ہو رہی ہیں. اب جب آپ کی کیپیسٹی بھی آئے گی, آپ کی آمدنی بھی اتنی ہوگی, آپ کی مارکیٹ میکنزم بھی خراب ہوں گے, لا انفورسمنٹ بھی پور ہوگی, تو یہ افراط زر اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا کلاسیکل ٹرم میں ہم معیشت میں سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت ریفلیکشن ہے, سمپٹم ہے ایک بہت ان سسٹم کا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ سمپٹمس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کازز آف النس دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جب تک مارکیٹس جو ہیں وہ ہم ان کو فیئر نہیں بنائیں گے. اب دیکھیے ٹیلی کمیونیکیشن کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہاں ایک اوپن کمپٹیشن ہے, تو آپ نے دیکھا پاکستان میں سروس کے اعتبار سے بھی اور قیمت کے اعتبار سے بھی ٹیلی کمیونیکیشن, اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, 1.7 million جو ہے وہ پاکستان کے اندر سم جو ہے یہ نومبر کے اینڈ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن. تو جہاں آپ نے اس طرح کا ماحول, جیسے آپ کرونی کیپٹلزم کو اگر پروموٹ کریں گے تو پھر مونوپولیز اور کارٹلائزیشن ہوگی اور افراط زر مصنوعی بھی ہوگا اور کچھ ایکچوئل وجوہات بھی ہوں گی. بہت ضروری ہے کیا جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم سامعین, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے امریکی سیاست کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی جو کوششیں ہیں وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی ہیں, اور بدھ کی رات یہاں امریکہ کے اندر سینٹ میں ہونے والی رائے شماری کے بعد ان کو دونوں الزامات سے بری کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی, لیکن ہم تھوڑا آگے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک تو فیصلہ ایوان نمائندگان کا تھا جس میں ان کو امپیچ کیا گیا, دوسرا فیصلہ سینٹ کا تھا جس میں ان کو بری ذمہ قرار دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انتہائی سیاسی بنیادوں کے اوپر اور جماعتی بنیادوں کے اوپر تقسیم نظر آ رہی ہے, آئی ہے, اور ایک اہم معاملے کے اوپر بھی پارٹی لائنز کو فالو کیا گیا ہے. اس کے امریکہ کی سیاست, امریکہ کی جمہوریت, اس کے اوپر اثرات دیکھے جا رہی ہیں. لیکن ہم جائزہ لیں گے کہ ابھی 2020 کے اندر جو فیصلہ ہوگا, یعنی عوام کا فیصلہ, کیا ان کے سامنے یہ ساری ایپیسوڈ, یہ سارا جو معاملہ چلا ہے امپیچمنٹ کا, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو دو الزامات تھے, ایک یہ کہ انہوں نے اپنے دفتر کا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور یوکرین کی حکومت پر امداد نہ دے کر در حقیقت دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ ان کے حلیف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات تحقیقات شروع کرے تاکہ سیاسی فائدہ حاصل ہو سکے. اور دوسرا الزام یہ ہے کہ تحقیقات کے لیے سینٹ کو اور کانگریس کو جو ایکسس ملنی چاہیے اس طرح سے پریزیڈنٹ جواب دہ نہیں ہوئے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا ہے. سو ان دو بنیادوں پہ بات ہو رہی ہے, اور اینالسٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان اینڈ مائنگان نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا, سینٹ نے بھی دے دیا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 2020 نومبر کے اندر صدارتی انتخابات جب ہونے جا رہے ہوں گے تو کیا ووٹر اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ کریں گے. انالیسز ہم لیں گے. مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو سنتے ہیں, کالمسٹ ہیں, بلاگر ہیں اور ریسرچر ہیں. عبدالی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ امریکہ بیسڈ ہیں, کیا دیکھتے ہیں پہلے آپ کا اپنا انالیسز, اس کا امپیکٹ ہوگا 2020 کے انتخابات تک, یہ معاملہ یہ مدعا جان اپنی برقرار رکھے گا کہ اس کے اوپر بات ہوگی اس وقت؟
دیکھیے اس میں اہم بات ہوئی ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے امریکہ کا, بلکہ ایک طریقے سے صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنا تاریخ میں اپنا مقام نام درج کروا لیا کہ تیسرے صدر ہیں جن کا مواخذہ ہوا ہے. پہلا مواخذہ 1868 میں صدر اینڈریو جانسن کو ہوا تھا. اینڈریو جانسن وہ تھے جو ابراہم لنکن کے قتل کے بعد صدر بنے تھے, تو بڑا ان کا مقام تھا. وہ ان کے وقت میں بھی یہ مواخذی کاروائی ناکام ہو گئی تھی, وہ دو ایک الزام تھا جس سے وہ بری کر دیے گئے. پھر 1998 میں یاد ہوگا بل کلنٹن کے خلاف ہوا تھا یہ معاملہ, ان پر بھی ایسے ہی دو الزامات لگے تھے اور دونوں میں بری کر دیا. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بل کلنٹن صاحب کے حق میں ایک بار 43 اور ایک بار 50 ووٹ آئے. اس بار جو ہے آپ نے دیکھا ایک بار 47 اور ایک بار 48 ووٹ آئے. تو یہ بھی خاصا معاملہ جو تھا جماعتی بنیاد میں تھا. اور اس کے علاوہ رچرڈ نکسن صاحب تو مواخذے سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے تھے. تو اس میں مسئلہ لیکن یہ کہ ایک جو اہم بات امریکی قانون, امریکی آئین اور جمہوریت کے روح سے جو اچھی نہیں لگ رہی یہاں پر, وہ یہ کہ جو مواخذے کا دیکھیں دو اس کا دو پہلو ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ایوان نمائندگان ہے وہ دراصل فرد جرم عائد کرتا ہے ان کے اوپر, جسے آرٹیکل امپیچمنٹ کہتے ہیں وہ طے کرتا ہے. اور اس کا جو سینٹ ہے وہ دراصل جیوری ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے وہ اس کی صدارت کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے تمام سینیٹرس نے کہ وہ پارٹی مفادات اور اس کے علاوہ خالصتاً جو ہے وہ وابستگی کے علاوہ خالصتاً وہ قانون آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. بلکہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ مٹ رامنی کی جو تقریر تھی اس سے پہلے اس نے بلکہ دیکھا کہ وہ رو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں مذہبی آدمی ہوں اور میں نے انجیل پہ حلف اٹھایا ہے تو میں جو ہے پارٹی بنیاد پہ ووٹ نہیں دوں گا بلکہ میں حق قانون اور انصاف کی بنیاد پہ ووٹ دوں گا. لیکن کل جو ووٹنگ ہوئی آپ دیکھو بالکل پارٹی بنیاد میں 47 سینیٹر ہیں ڈیموکریٹس کے, انہوں نے ووٹ دیا خلاف, اور 53 سینیٹر جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں انہوں نے حق میں ووٹ دیا, یعنی بری کے حق میں ووٹ دیا, سوائے مٹ رامنی صاحب کے جنہوں نے پہلے امپیچمنٹ جو تھا جس کے اندر اختیارات کا ناجائز استعمال تھا اس میں انہوں نے امپیچمنٹ کی حمایت کی. اب آپ کا جو سوال یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو جیسا کہ اس وقت صورتحال نظر آ جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پوری جغرافی اس موومنٹ کو دیکھیں جب سے تحریک پیش ہوئی, جس طرح رائے شماری ہوئی, جس طرح ایوان نمائندگان میں بحث وباحثہ ہوا, جو زبان استعمال ہوئی ایک دوسرے کے خلاف, اور اس کے بعد جو کاروائی جو ہے وہ سینٹ میں ہوئی کہ سینٹ دیکھے کہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی نے شہادت نہیں پیش ہونے دی, وہ جان بولٹن کو لانا چاہتے تھے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس تمام شواہد ہیں اور ثبوت ہیں لیکن ان کو انہوں نے نہیں آنے دیا. تو پورا معاملہ جو ہے وہ ہے جماعتی بنیادوں پر. اس کے علاوہ جو بعض سینیٹر تھے جو لگ رہا تھا کہ شاید نہیں دیں گے ووٹ, اور وہ جو الاسکا کے سینیٹر صاحب ہیں یا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایسا لگا, لیکن بعد میں اتنا دباؤ تھا پارٹی کا کہ ان کو کرنا پڑا. یہی وجہ کہ اس وقت جس قدر تنقید کا نشانے مٹ رامنی بن رہے ہیں, کل دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے صاحبزادے جو ہیں یعنی بش کیا نام ہے یہ اپنے ٹرمپ جونیئر صاحب, انہوں نے کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے, اور خود انہوں نے بھی ٹرمپ نے بھی کہا کہ اتنی محنت جتنی انہوں نے میرے خلاف کی اتنی محنت اگر اوباما کے خلاف کرتے تو الیکشن جیت جاتے, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا اوباما سے الیکشن ہار گئے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اگر آپ کو اس سوال کے انتخابات پہ کیا اثر پڑے گا, تو اس میں میرا تو خیال یہ کہ جو اس پہ رائے میں اتنی تقسیم ہو گئی ہے اور اس قدر سے اس میں ٹینشن ہے, سیاسی کشیدگی اتنی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عام ووٹر جو ہے وہ شاید اس سے متاثر نہ ہو, اور ریپبلکن کا ووٹر جو ہے بہت سختی کے ساتھ مزید یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا حامی ہو گیا ہے صدر ٹرمپ کا, جبکہ جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ مطلب یعنی یہ دونوں فیکٹر, جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ ان کو تنگ کیا, مدت پوری نہیں کرنے دیا, پھر آپ نے دیکھا ہوگا صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بات جو ہے وہ ان کے انتخاب جیتنے سے پہلے شروع ہو گئی تھی کہ آپ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لائیں گے. پھر 2018 کے الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کو برتری حاصل ہو گئی ایوان مندگان کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا، اس میں جو ایل گرین صاحب ہیں ٹیکسس کے، انہوں نے فوراً قرارداد لائی تھی جو خود اسپیکر نے اس کی حمایت نہیں کی. پھر جو مشیگن کی سینیٹر ہیں فلسطینی نجات، انہوں نے کوشش کی تھی کہ قرارداد پیش کی جائے عدم اعتماد کے خلاف، وہ ان کے خلاف معافی کی تحریک لائی جائے. تو یہ ایسا، یعنی ریپبلکن پارٹی یہ تاثر دے رہی کہ ڈیموکریٹک پارٹی تو پہلے دن سے صدر کے خلاف لگی ہوئی ہے اور مسلسل اس کو امپیچ کرنا چاہتی ہے، جو ان کے خیال میں مینڈیٹ کی توہین. جو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے، اور کل کہا ہے صدر ٹرمپ نے خود بھی کہ اب ہم یہ عدالت میں جیت گئے، ہم یہاں جیت گئے، اب عوامی عدالت میں جائیں گے 2020 نومبر میں. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہی معاملہ لے کر عوام کے پاس جائیں گے کہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے مجھے نکالنا چاہتی تھی غیر قانونی طریقے پر، اب یہ عوام بھی اس فیصلے کے حق میں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں تصدیق ثبت کر دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن بڑا
الیکشن تک یہ معاملہ یعنی بالکل زندہ رہے گا اور اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. لیکن یہ بتائیے گا کہ ریپبلکنز کیوں کر پورے اعتماد ہیں کہ یہ امپیچمنٹ کی کوشش کی ناکامی ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے آفس میں لا سکتی ہے، اور ڈیموکریٹس کیوں کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھلے یہ کوشش ناکام ہوئی ہے لیکن اس کے جو نتائج یا اثرات ہوں گے آئندہ انتخابات میں وہ ڈیموکریٹس کے لیے اچھے ہوں گے؟
دونوں جماعتوں نے، ایک بات آپ دیکھیں کہ اس انتخاب میں دونوں جماعتوں نے اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور دونوں جماعتوں نے اپنی قوت جو ہے وہاں دکھا دی. ڈیموکریٹ پارٹی کا ایک بھی شخص جو ٹوٹا نہیں ان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ایک تو مٹ رامنی کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن ایک آدمی بھی جو ان کا ہے ٹوٹ کر کے اس نے ساتھ نہیں دیا ریپبلکن پارٹی کا. اور خاص طور سے دیکھیں وہ جو علاقے ہیں جسے ہم لوگ ریڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، جہاں پر یہ ریپبلکن پارٹی کا زور ہے، ویسٹ ورجینیا وغیرہ کے جو سینیٹر ہے انہوں نے، بلکہ الاباما کے جو سینیٹر ہے جس کا الیکشن کے بھی سامنا ہے، اس نے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے، اس کے بارے میں ڈر تھا لوگوں کو کہ شاید وہ دباؤ میں آ کر کے جو ہے وہ شاید ووٹ نہ دیں معاوضے کے، اس کے حق میں گلٹی کے حق میں یا معاوضے کے حق میں، لیکن وہ دونوں بھی آ گئے. تو اس لحاظ سے ڈیموکریٹک پارٹی اس لیے پورے اعتماد لگ رہی ہے کہ اس نے اپنے پورے کے پورے ووٹ برقرار رکھے، اس کا ایک بھی ووٹ نہیں ٹوٹا، 47 کے 47 لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے. دوسرے ریپبلکن اس لیے مطمئن ہے کہ ان کا بھی ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا. کئی نئی خواتین جو ہے وہ الاسکا کی اور جو ہے وہ کہہ رہی تھیں شاید وہ ووٹ نہیں دیں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سب لوگوں نے ووٹ دیا. اس لیے جو دونوں میں اعتماد ہے وہ اس لیے کہ دونوں کے جو کیمپ ہیں وہ بھرپور طریقے پہ اپنے موقف کی حمایت کر رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ پر امید ہیں کہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں نکلا. ڈیموکریٹ کا خیال ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے انہوں نے اکثریت کا جبر کے بنیاد پر جو ہے وہ ایک غیر قانونی فیصلہ کروا دیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے موقع نہیں دیا ہمیں مقدمہ پیش کرنے کا، انہوں نے جو گواہ اور شواہد نہیں لانے دیے سینٹ کے اندر. اس طرح انہوں نے اپنے اکثریت کے بل کے اوپر، جیسے اکثریت کے جبر کے اوپر انہوں نے جو ہے وہی فیصلہ کرا لیا. جبکہ ریپبلکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، ہمارے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں موقع نہیں دیا جائے کام کرنے کا. اس لیے ہمارا صدر جو ہے وہ تو سارا پہلے دن سے معاوضے میں پھنسا ہوا ہے، اس کے خلاف مختلف مجھے بات کہتے ہیں ہوکس ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکا ہے، کبھی مختلف قسم کے الزامات اس پہ لگائے جا رہے ہیں، کبھی روس سے تعلقات کا الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی انتخابات دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے. تو ہمارا صدر جو اس کو تو موقع نہیں ملا کام کرنے کا. تو ان کا خیال ہے کہ مظلومیت کا وہ ڈھنڈورا پیٹ کر کے، مظلومیت کا کارڈ استعمال کر کے وہ اپنے عوام کے سامنے جائیں گے، جبکہ ڈیموکریٹس کو یہ امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے بالادستی کی بنیاد پر جو اپنا مقدمہ پیش کریں گے.
بہت شکریہ مسعود ابدالی صاحب، بلاگر، کالم نگار، تجزیہ نگار، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین، اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں عسکریت پسندی کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 دہائیوں سے، یعنی 20 سال سے، تو وہ امریکہ اور اتحادی افواج کے خلاف برسر پیکار ہیں. مختلف وہاں پہ وار لارڈز کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی جو مزاحمت ہے وہ طالبان کی جانب سے آ رہی ہے. تو ایک سوال عام طور پہ ذہنوں میں آتا ہے کہ جو طالبان ہوں یا وار لارڈز ہوں، ان کے ساتھ جو جنگجو ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، کیا وہ رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آف کورس ان کی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے بھی خاندان کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ کیا وار لارڈز ان کو پیسے دیتے ہیں؟ کیا طالبان ان کو پیسے دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو کہاں سے دیتے ہیں؟ ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے بات کی ہے، دو بڑے نام ہیں تجزیے کے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سینئر صحافی ہیں، اور رستم شاہ مومن صاحب افغانستان کی صورتحال کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے سابق سفیر افغانستان کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رستم شاہ مومن سے کہ وار لارڈز یا طالبان ان کے جنگجوؤں کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کی مالی معاونت کا ذریعہ کیا ہے؟
وار لارڈز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں، اتنی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور ان کی مجبوریاں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ وار لارڈز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وار لارڈز مسلسل ان سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان سے مسلسل ان کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ تو اب وہ زمانہ گیا، اب نئی کلاس آئے گی، کچھ پبلک ریپرزنٹیٹو کی شکل میں جو بھی ہے، لیکن وہ جو پرانے وار لارڈز تھے ان کی اپنے وہ جو ریلیونس ہے اس میں انتہائی کمی آ گئی۔
سو یہ طالبان ہوں جو ایک منظم مزاحمتی فورس ہے، یا وار لارڈز کے جو جنگجو ہوں ملیشیاز ہوں، سو یہ لوگ والنٹیئر ہیں یا ان کو پے بھی کیا جاتا ہے؟
جہاں جہاں ان کے پاس وسائل ہیں، حکومت کے گوداموں پہ قبضہ کرتے ہیں، اسلحہ خانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تھانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ طالبان کے لیے مال غنیمت بن جاتا ہے۔ جو وہاں ڈائریکٹلی جن ایریاز کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں وہاں سے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، سڑکوں پہ جو کنوائز وغیرہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ امریکن کنوائز سے بھی وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو وہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے افغانستان کے لوگ طالبان کو چاہتے ہیں یا طالبان کے حق میں ووٹ دیں گے یا طالبان کو سپورٹ کریں گے، لیکن ان دی ایبسنس آف اینی الٹرنیٹیو وہ اس وقت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ داعش کو اور فدائی محاذ کو، ترکستان اسلامک موومنٹ کو، ان کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ حکومت دے سکتی ہے جس میں کہ طالبان شامل ہوں، اور اسی لیے ایران، چین اور روس اب طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ رابطوں میں ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔
لیکن باقی جو وار لارڈز ہیں ان کے والنٹیئر، ان کے جنگجو، ان کی ملیشیاز کو کون کیسے رقوم ادا کرتا ہے، وہ کیسے چلتے ہیں ان کے ساتھ؟
وہ تو جو مقامی، یا تو ان کو اگر وہ پرو گورنمنٹ ہیں تو گورنمنٹ سے ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں، اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا وہ نہیں ہے تو وہ خود جہاں جہاں ان کا رسوخ چلتا ہے لوگ ان کے پاس پیسے وغیرہ، یا جبرن یا وہ اپنی مرضی سے وہ ان کے وہ، لیکن ان کی وہ حالت نہیں ہے، ان کے پاس وہ فورسز نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ زیادہ 50 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، 80 لوگ ہوں گے، وہ ان کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس 5,000-6,000 لوگ ہوں گے جن کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے وہ فنڈ لیتے تھے۔
بہت شکریہ، یہ معلوماتی سا سیگمنٹ ہو گیا، تو اس لیے میں آخری سوال اس میں ایڈ یہ ایک اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس وقت ایک جیسے نقشہ ہو افغانستان کا ہمارے سامنے، اور ہم دیکھنا چاہیں کہ وار لارڈز کہاں کہاں زیادہ مؤثر ہیں یا اب بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور کون کون سے بڑے نام ہیں، تو کیا نام ذہن میں آتے ہیں آپ کے؟
دیکھیے، دوستم ہے، پھر عطا محمد نور ہے، وہ جن کا تعلق پہلے جمعیت اسلامی سے تھا، دوستم کا تعلق جنبش ملی سے ہے، پھر محقق ہے، ان کا تعلق حزب وحدت سے ہے، اسی طرح دین محمد ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، پھر جو ہے وہ حراز کے اسماعیل خان ہیں، ان کی اپنی پارٹی، اپنا گروپ ہے، اور کچھ فدائی محاذ والے وہ تو چھپی انڈر گراؤنڈ ہیں، جو داعش والے ہیں وہ تو ایک بروٹل تنظیم ہے، وہ تو ان کی لیڈر کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ۔
بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب، سابق سفیر پاکستان کے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سامعین، آپ نے رستم شاہ مومن صاحب کی گفتگو سنی، اب اسی موضوع پہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ ذرا افغانستان پہ آتے ہیں، ایک جنرلی اگر اس ملیٹنسی کو اور پچھلے 20 سال کو، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں جب مختلف وار لارڈز تھے، اس عسکریت پسندی کو سمجھنا ہو میرے جیسے طالب علموں نے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ کے 20 سال اتحادی افواج، $1 ٹریلین، اور دوسری طرف طالبان تو یہ جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اپنے فائٹرز کو دینے کے لیے، یہ سارے والنٹیئرز ہیں یا ان کو کوئی کمپنسیشن بھی ملتی ہے؟
اس کے بارے میں تو کافی بات ہوتی ہے، الزامات لگتے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، طالبان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان میں وار لارڈز بھی ہیں، تو یہ تو افغانستان کی یہی صورتحال رہی ہے پچھلے چار دہائی سے، اور یہاں پہ لوگوں کے مفادات ہیں، اکثر چاہتے ہیں کہ جنگ کے حالات رہیں تاکہ وہ اپنا جو وار ہے، جنگ ہے، اس کو بطور کاروبار استعمال کریں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی بدنصیبی ہے افغانستان کی کہ وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں، اور پہلے روس نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ افغانوں کی دو تین جو نسلیں ہیں انہوں نے جنگ بھی دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں اگر غربت نہ ہوتی تو شاید اتنے لوگ اس طرح ملیشیا جو ان کے ہیں مختلف وار لارڈز ہیں ان کے لیے وہ نہ لڑتے، اور وہ پھر ان کو کوئی اور متبادل روزگار ملتا۔ میرے خیال میں اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اس لیے سب کے مفاد میں ہے اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔
لیکن سر سوال ابھی وہ تشنا ہے کہ اگین یہ جو طالبان کے فائٹرز ہوں یا وار لارڈز کے ساتھ ملیشیاز کے لوگ ہوں، یہ رضاکار ہیں یا ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اور سورس آف انکم کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں وہ اپنے جو طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہمارے لوگ مارے جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے خاندان کی کفالت کرتے ہیں، اس طرح کا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے لیے لڑتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کچھ ان کو بھی دیا جائے، ان کے جو چندے بھی ان کو ملتے ہیں، یہ یا تو چندے ملتے ہیں رضا کرانا، یا زور سے لوگوں سے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، اوشر لگاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے کافی ملکوں میں جا کر ان کے لوگ وہاں پر پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو میرے خیال میں کافی ذرائع سے پیسے ملتے ہیں، تو یہ پھر جو بھی ان کے پاس وسائل ہوں وہ یہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، جنگجوؤں کو خاص طور پہ، اور جو لوگ ان کے مارے جائیں ان کو، جو زخمی ہو جائیں ان کا علاج کرتے ہیں، بیواؤں وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں، کافی ان کا ایک وسیع نظام ہے۔
اور جو سر باقی وار لارڈز ہیں ان کا، جی جی
بتائیں،
اور جو باقی وار لارڈز ہیں ابھی بھی وار لارڈز اتنے ہی پاورفل ہیں جتنے دو دہائیاں یا چار دہائیاں پہلے تھے، یا اب کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کے وار لارڈز کے ساتھ جو ملیشیاز ہیں ان کا بندوبست، ان کی مالی کفالت کا کہاں سے ہوتا ہے؟
دیکھیں وار لارڈز تو بڑے بڑے کمزور ہو گئے تھے، ان کو طالبان نے شکست دے دی تھی، لیکن جب طالبان کو شکست ہوئی، امریکہ نے اور نیٹو نے حملہ کیا، اس کے بعد یہ وار لارڈز کو ان کو بھی سہارا لینا پڑا، اور وار لارڈز پھر سے مضبوط ہو گئے۔ وار لارڈ ابھی ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، ابھی کھلے عام ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جنگجو ہیں اور وہ ہتھیار لے کے پھرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو حکومت تھی انہوں نے پھر وہ ملیشیا کو بنایا، اربکی اس کو بولتے ہیں وہاں پہ افغانستان میں، اور یہ جو اربکی ہیں یہ بھی کسی قانون کے تحت نہیں ہے، بس یہ آپ سمجھ لیں کہ جنگجو ہیں، اور پہلے بھی جنگ میں حصہ لیا، یہ وار لارڈز ہی کے لوگ ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے کو تحفظ دے رہے ہیں طالبان کے خلاف، لیکن ان کے بارے میں شکایات بڑی عام ہے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں اور کافی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ وار لارڈز جو ہیں اگر وہ چاہیں میرے خیال میں تو وہ اپنے لوگوں کو پھر سے جلدی میں اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، ان کو وسائل بھی دے سکتے ہیں، انہوں نے لوگوں نے اسلحہ بھی چھپایا ہوا ہے، کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں پر اسلحہ ہے، وہاں پہ بڑے ہتھیار بھی ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، جب بھی موقع آئے گا اس کو استعمال کریں گے۔
وار لارڈز کا جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو نام اس وقت موجودہ دور میں کون سے بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم وار لارڈز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں یا پہچان سکیں؟
کیونکہ عبدالرشید دوستم ہے شمالی افغانستان میں، اور اسماعیل خان ہیں ہرات میں، سارے وار لارڈ رہے ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ یہ ہے کہ ذرا خاموش ہو گئے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ ابھی بھی حیثیت ہے، اور یہ چاہیں تو اپنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ بڑی آسانی سے ان کو اسلحہ دیں گے, پیسے دیں گے, اور وہ پھر ان کے لیے لڑیں گے.
تھینک یو سو مچ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ نے ہمارے لیے بات کی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام الف سے یہ تک آپ جانتے ہیں ہمارا یہ تعلیم کا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. آج بھی ماہر تعلیم ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. اور آج تھوڑا سا مختلف انداز میں ہم بات کرتے ہیں, اور وہ بات یہ کہ بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے طلبہ میں بالخصوص, لیکن آف کورس اس میں ٹیچرز کے اوپر بھی اور سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ کتنا ناپ تول کے بولا جائے, کتنی آرٹیکولیشن کے ساتھ بات کی جائے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس سے متعلق ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں کیمراز جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو مختلف فورم پہ بلایا جاتا ہے, تو استثنا اپنی جگہ پہ بڑے ایکسیپشنل غیر معمولی اسٹوڈنٹس اور ان کی آواز اور ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ نظر آتا ہے ان کی گفتگو سے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ عام ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے اس کانفیڈنس سے بات نہیں کرتی اور وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوتے ہیں. سو یہ آرٹ کہاں سے آئے گا, پبلک اسپیکنگ کا, میڈیا کے سامنے بات کرنے کا, انٹریکٹ کرنے کا. اور یہ بات صرف طالب علموں کی نہیں, یہاں تو جو پروفیشنلز ہیں جن کا کام میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی یہ ایشو پائے جاتے ہیں, تاکہ حکومتی سطح پہ بھی اور سیاسی پارٹیوں کی سطح کے اوپر بھی. سو بات کرتے ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ سے اس بارے میں کہ اپنے پبلک اسپیکنگ اسکلز, عوام کے سامنے گفتگو کرنے کے, مائک اور میڈیا کے سامنے گفتگو کرنے کے اسکلز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نور بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک بار پھر.
تھینک یو سو مچ.
جی یہ بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, مختلف اور مشکل موضوعات کے اوپر آپ نے بات کی, آرٹیکولیشن کیا معنی رکھتی ہے اپنے پیغام کو صحیح جگہ صحیح انداز میں پہنچانے میں؟
دیکھیں آرٹیکولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جو بات ہے اس کو سننے کے لوگوں کے کان تک کیا وہی بات پہنچ رہی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سوری میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن میں یہ بول گیا یا بول گئی. تو آرٹیکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیکنگ یور مائنڈ ان اے ویری پریسائز وے اور ان اے ویری جسے کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا, اور وہ سمجھ بھی آ جائے دوسرے کو. وہ آپ نے اس طرح بھی نہیں کرنا کہ وہ لینگویج ایسی ہو جو ایک بیریئر آ جائے یا اس طرح, لیکن وہ آرٹیکولیشن یہ ہے. کانٹیکسٹ صحیح ہونا چاہیے. بعض کا آپ کہتے ہیں کہ جی تو ہم ان سے کیا بات کریں, یہ کیا جواب دے رہے ہیں, تو یہ بھی آرٹیکولیشن نہیں ہے. سو کانٹیکسٹ کے اندر رہنا. لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مائنڈ میں ابھی جسٹ آپ بات کر رہے تھے, اپنا انٹرو دے رہے تھے, تو میں سوچ رہی تھی کہ ایس ڈی جیز ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, اس کے اندر ایک گول ہے گول 12 آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی, تو اس میں یہ ہے کہ ریسپانسبل کنزمپشن اینڈ ریسپانسبل پروڈکشن. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک گول اور ایڈ ہونا چاہیے, میں لائٹ موڈ بات کر رہی ہوں, کہ جس میں ریسپانسبل اسپیکنگ بھی ہونی
چاہیے,
کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہم ڈو وی ریئلی مین دیٹ. یہ جس دن ہم سمجھ جائیں, اور ایک تو ویسے بولنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا یا آپ کے ہاتھ میں کوئی فورم آ گیا, یا آپ کے جیسے ہم اگر بچوں کی ایون آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں اپنا تھیسس ڈیفینڈ کریں, ریسرچ پرپوزل ڈیفینڈ کریں, تو وہ بولتے چلے جائیں گے یہ دیکھے بغیر کہ کون سا کانٹیکسٹ ہے اس وقت, کیا ٹاپک ہے, کون سے پروفیسر سن رہے ہیں, کون سا اس وقت فورم ہے, وہ بولنا. تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اور جنرلی میڈیا اور کمیونیکیشن کے جو ویز جتنے ہوئے ہیں ایکسلریٹڈ, اور جو ریولیوشن آیا اس سے بہت زیادہ آئی تھنک ایک ڈیٹریشن جو ہے وہ ان چیزوں میں آئی ہے, جو جس کے اندر اسپیسیفک بولنا اور آرٹیکولیٹڈ رہنا اور اپنے ٹاپک پہ رہنا, ایک تو یہ چیز ہے.
حالانکہ یہ جو سوشل میڈیا فورم ہے یہ اعتماد میں اضافے کا بھی سبب بن سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس وہاں پہ پوسٹ کرنے سے پہلے پورا موقع ہے کہ آپ بہتر سے بہتر انداز میں گفتگو کرنے کے بعد, ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کوئی چیز سامنے لے کے آئیں, سو جس سے باقیوں کو بھی ایک ترغیب ملے اور پتہ چلے کہ بات کیسے کی جاتی ہے, کہ ایشوز کے اوپر کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے.
Exactly. لیکن اسد اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کے سوشل میڈیا کا آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ٹیب یا کمپیوٹر یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی ہے جس سے گیجٹ سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میک یو پروفیشنل اور دیٹ ڈزنٹ میک یو آرٹیکولیٹڈ پرسن. اس کے لیے جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گی, اس کے لیے سب سے زیادہ ہمارے کچھ پرانے استاد جو ہے نا وہ بات کی کرتے تھے مشق, محنت. آپ کو نا اس کی آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے,
اور پریکٹس ہی پرفیکٹ بناتی ہے
ہماری. پریکٹس جو ہے نا وہ آپ کو, ہم آج کل ہم ڈھونڈتے ہیں کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی شارٹ ٹرم جو ہے, یا آپ کیسے کہنا چاہیے کہ لائف میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے آسانی سے ہمیں چیز مل جائے, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے لفظوں پہ جو آپ بولتے ہیں, کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ اگزامپل بھی کچھ آف اس میں دے رہے تھے مجھے کہ جو ویسٹرن بچے ہیں یا جو امیرکن بچے ہیں وہ بھی آپ کے اسی ایج سے گزرتے ہیں, وہ بھی اتنے ہی امیچیور ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو بار بار سوری بولنا ایکسکیوز کرنا, اس لیے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں وہ سوچ کر, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے سوچ کے بولنا ہے آپ کو, کیونکہ بیسیکلی آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ ہیں.
میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ دوں, پچھلے ہفتے ہی ایک 5 سال کا بچہ ہے, اس کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور اس نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو گفتگو کرتے کہیں ایک جملہ سن لیا کہ ملکوں کو لڑنا نہیں چاہیے ہے. میں ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں, یہ سوال نہیں ہے, لیکن اسی میں سے ایک ایگزامپل سامنے آ جاتی ہے, مثال سامنے آ جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے انگریزی میں بتا رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ملکوں کو لڑنا نہیں چاہیے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوگا, کہتا ہے جی اگر دنیا کہ یہ بڑے ملک آپس میں لڑیں گے تو خود ڈوب جائیں گے, اور اس میں انسان مریں گے, درخت اجڑ جائیں گے, حتیٰ کہ ہمارے کھلونے بھی ختم ہو جائیں گے, اور جو پانی ہے وہ واپس سمندروں میں چلا جائے گا. میں نے کہا یہ کون بات شروع کہاں سے ہوئی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کہتا ہے یہ جو پاکستان کا باس بات کر رہا تھا, اس کے ذہن میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے لفظ نہیں ہیں, لیکن پوری آرٹیکولیشن سے اس نے کہا کہ دا گائے ہو از باس آف پاکستان. تو واپس یہ 5 سال کے بچے کی تربیت ہے.
ایگزیکٹلی, اس بچے کو کانٹیکسٹ پورا دیا گیا ہے نا. دیکھیے وہ جہاں بیٹھ کے اس نے یہ سیکھا ہے, اس کو پورے کانٹیکسٹ کا پتا ہے. دیکھیے صرف سوشل میڈیا یا اپنے آپ میں آپ کے ہاتھ میں مائک آ جانے سے تو آپ کی ویکبلری نہیں آ جائے گی نا. آپ کو ہر فیلڈ کے اندر, اگر آپ کا آپ اس وقت میڈیا اور کمیونیکیشن میں ہیں تو آپ کو اس کی ویکبلری کا پتا ہے. آپ کو اکنامکس ہے تو اس کی ویکبلری ہے, انٹرنیشنل ریلیشن ہے, اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. آپ کو اسٹیٹ میتھ کی بات کرنی ہے, اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کی صرف مینز ہیں,
اور یہ جو ٹرمینالوجی اور یہ جو ووکیبلری ہے, یعنی جو لغت ہے, جتنے الفاظ جتنی زبان آپ جانتے ہوں, کہ جب پیچیدہ معاملات کے اوپر آپ نے بات کرنا ہوتی ہے, لیٹس سے کہ اگر ہم پاکستان کے پس منظر میں بات کریں, اگر ہم حساس مذہبی معاملات پہ گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہمارے پاس اچھی ووکیبلری ہے, ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, تو ہم مشکل سے مشکل بات کر گزریں گے, اور کوئی اس سے کسی کی نہ دل آزاری ہوگی, نہ وہ کوئی بڑا قضیہ بنے گا, نہ کوئی بڑا ایشو بنے گا.
وہ الفاظ کا چناؤ کی بات ہے نا. ابھی ہم کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے, ٹالرنس اور ایکسیپٹنس میں کتنا فرق ہے, جو آپ کو ایک اور سموتھ فیلنگ میں لے جاتا ہے. آپ کے اندر وہ پیشنس نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو, کوئی بندہ اگر آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں.
بالکل بالکل,
کیونکہ ہاں
یونیورسٹی لیول کے اندر یا اسکولس کے اندر یہ محض جو پریزنٹیشنز ہیں یہ کافی نہیں, اگرچہ وہ بہت ہیلپ فل ہوں گی آپ کو آرٹیکولیٹ بنانے میں یا پبلک اسپیکنگ کے اندر, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ریڈنگ بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے.
ریڈنگ اور وہ بھی اگر وہ کافی نہیں ہے تب بھی وہ بچے نہیں کرنا چاہتے. اکثر بچے چاہتے ہیں کہ یہ پورشن جو ہے آف دی ایگزامینیشن یہ اسکپ ہو جائے, تاکہ اس میں ہمیں بولنا نہ پڑے, ہمیں بات نہ کرنی پڑے, بیکاز ایکچولی وہ کچھ الیوژنس میں اب چلے گئے ہیں.
بالکل,
جو آنے والی یوتھ ہے ہماری اب جو بڑھ رہی ہے, الیوژنس ان کا یہ ہے کہ ہم اگر سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں, ہم اگر کسی کو رسپونڈ کر دیتے ہیں لینگویج کا خیال کیے بغیر, کئی ویکبلری کا خیال کیے بغیر, تو پرہیپس دے گیٹ اوور کانفیڈنٹ. ایسا نہیں ہے, سیریس چیز ہوتی ہے دنیا. جس وقت آپ کو, میں اکثر کہتی ہوں جب یہ ملٹی نیشنلز آپ کو بلاتے ہیں انٹرویوز کے لیے, تو انہوں نے آپ سے ایک ہی کوسچن کرنا ہوتا ہے.
صحیح,
انہوں نے آپ سے مارکس نہیں پوچھنے, انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وٹ یو کین ڈو فار اوور کمپنی.
بالکل 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 بالکل.
تو تب آپ کیا کریں گے اس وقت, اپنے لفظ ڈھونڈیں گے, یا وہ کہتے ہیں ڈسکرائب یور سیلف ہو یو آر. تو یہ ایک سینٹینس ہے, لیکن یہ آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے.
اور
یہ ہے چیزیں,
یعنی اس میں اعظم ہے پڑھائی, پڑھنا, کتاب, بک ریڈنگ, ریڈنگ ریڈنگ اینڈ ریڈنگ, یہ آپ کو ہیلپ کرے گی نہ صرف پبلک اسپیکنگ میں بلکہ اپنا جو کانٹینٹ ہے جو آپ معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی زیادہ بہتر انداز میں.
آپ کے ذہن میں, آپ کے برین میں چیز نہیں ہے, آپ کسی بھی فورم پر بات کریں گے آپ کو یہ لگے گا کہ ابھی آپ کو یہاں پر کوئی ایسا آرگومنٹ آ جائے گا جس کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے,
بہت
آپ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوتے.
جی ہاں, بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.